إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ديوبندية عقائد اور نظریات کا درس جاری ہے، دعوت غور و فکر، انما يتذكر اولو الالباب. پچھلے درس میں دیوبندیت کے عقائد و نظریات بیان کرتے ہوئے پوائنٹ نمبر 40 پر پہنچے تھے. 40 نمبر پہ بعض اولیاء دلوں سے کیفیات و نسبت کا مبادلہ کرتے ہیں، اور یہ ارواح ثلاثہ حکایت نمبر 145 میں حاشیہ میں لکھتے ہیں، چنانچہ احکر نے سقات سے سنا ہے کہ دونوں بزرگ ایک دوسرے کی طرف ہو کر کیفیات و نسبت کا مبادلہ کرتے تھے. اب یہ مبادلہ کیسے ہوتا تھا؟ وہ فرماتے ہیں، چنانچہ 146 میں بھی 40 میں آتا بھی ہے، پھر 140 میں آگے بیان کرتے ہیں، جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اس مسجد میں کوئی بزرگ رہتے ہیں؟ ہمراہیوں نے عرض کیا کہ ہاں حضور، ایک بزرگ رہتے ہیں. سید صاحب یہ سن کر مسجد میں تشریف لے گئے اور حجرے میں جا کر کواڑ لگائے. جب باہر نکلے تو سید صاحب ہنستے ہوئے نکلے اور شاہ عبد الرحیم صاحب روتے ہوئے نکلے. اسی قسم کے دو یا تین جلسے اور ہوئے کہ سید صاحب ہنستے ہوئے اور شاہ عبد الرحیم صاحب روتے ہوئے نکلے. چوتھے یا پانچویں جلسے میں سید صاحب اپنی حالت پر اور شاہ صاحب روتے ہوئے. اس کے بعد شاہ عبد الرحیم صاحب سید صاحب سے بیعت ہوئے. یہ قصہ بیان فرما کر مولانا نانوتوی نے فرمایا کہ اول کے جلسوں میں جو سید صاحب ہنستے ہوئے اور شاہ صاحب روتے ہوئے نکلے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سید صاحب کی نسبت شاہ صاحب پر غالب تھی، اور شاہ صاحب روتے ہوئے نکلے تو اس کی وجہ یہ تھی اور شاہ صاحب کی نسبت سید صاحب پر، اور آخر مرتبہ جو سید صاحب اپنی حالت پر اور شاہ صاحب روتے ہوئے نکلے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سید صاحب کی نسبت کو غلبہ ہو گیا تھا. کچھ سمجھ آئی؟ باتیں ایسے مشکل ہوتی ہیں کہ عام لوگ بیچارے سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. کیفیات و نسبت، انسان کی کیفیت اور اس کے اندر جو علم اور معارف ہوتے ہیں یہ دوسرے شخص منتقل ہو سکتے ہیں، مبادلہ ہو سکتا ہے. اور جس بزرگ کا زیادہ معرفت ہو وہ اس بزرگ پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے جس کی تھوڑی سی کم معرفت ہو، اور یہ کیفیت منتقل ہوتے ہیں. اگلے پوائنٹ میں 47، کشف کے ذریعے سے قبر والے مردے سے، یہ قبر والے مردے کی بات سننا، پہلے تو یہ تھا نا کہ کشف کے ذریعے سے یہ جاننا کہ قبر والے مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب اتنا ہی نہیں، یہ ایک سٹیپ تھوڑا سا آگے ہے کہ قبر والے مردے کو سن بھی سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اسے ارواح ثلاثہ میں حکایت نمبر 205 صفحہ نمبر 199 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، حکایت نمبر 205، فرمایا کہ ایک صاحب کشف حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتح پڑھنے لگے. یہ حافظ صاحب کون ہیں؟ حافظ محمد ضامن تھانوی شہید لکھا ہوا ہے. حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے لگے. بعد فاتحہ کہنے بعد فاتحہ کہنے لگے، بھائی یہ کون بزرگ ہیں، بڑے دل لگی باز ہیں۔ جب میں فاتحہ پڑھنے لگا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ جاؤ فاتحہ کسی مردے پر پڑھیو، یہاں زندوں پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو، یہ کیا بات ہے؟ جب لوگوں نے بتلایا کہ یہ شہید ہیں، یعنی بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو شہید ہے، تو زندہ تھا، شہید قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کون سی زندگی؟ کیا یہ دنیاوی زندگی جسے ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یا وہ برزخی زندگی جو اس دنیا سے منقطع ہے؟ برزخی دنیا میں، برزخی زندگی میں سارے مردے رہتے ہیں اور ان دنیا سے ان کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، اور یہاں پر صرف کشف ہی نہیں بلکہ یہ بھی جان چکے ہیں کہ وہ کچھ جو بات مردہ کرتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں۔ عالم برزخ کی خبر جاننا، یعنی برزخ کا کشف، ایک تو تھا نا کہ قبر کا کشف ہونا، برزخ کی زندگی جو ہے وہ قبر کی زندگی سے زیادہ وسیع ہے۔ جو لوگ گل سڑ جاتے ہیں وہ قبر میں نہیں ہوتے، لیکن کیا برزخ زندگی میں نہیں ہے؟ نہیں، وہ برزخ زندگی میں ہے۔ تو برزخ کی زندگی کی خبر دینا، اس کا بڑا ایک عجیب طریقہ ہے۔ تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 323 میں حافظ میر حسن صاحب کے والد منشی امیر احمد صاحب گنگوہی، جس زمانے میں آگرہ کے ڈپٹی مجسٹریٹ نہر تھے، ایک روز حافظ عبدالحی صاحب دیوبندی چھاؤنی مجسٹریٹ آگرہ سے فرمانے لگے کہ مجھے بزرگوں سے ملنے کا بہت شوق رہا ہے۔ اتفاق سے ایک بزرگ نے مجھے عمل بتایا کہ اگر خواب میں کسی مردے کو دیکھو تو اسی حالت میں اس کے دونوں ہاتھ کے انگوٹھے پکڑ لو، اس کے بعد جو کچھ اس سے دریافت کرو گے وہ عالم برزخ کی دیکھی بھالی ساری باتیں سچ 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 بتلا دے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا، مگر اکثر خواب میں یاد نہیں آتا کہ یہ شخص جس کو دیکھ رہے ہیں مر چکا ہے اور اس کی روح عالم برزخ میں ہے، اگر کسی کو یاد آ جائے تو وہ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر آگے آخر تک یہ بات ہے۔ تو کیا خواب میں اگر انسان کسی مردے کو دیکھتا ہے وہ اپنی مرضی سے اس مردے سے گفتگو کر سکتا ہے؟ عمل دور کی بات ہے، میں قول کی بات کر رہا ہوں۔ کسی شخص کو بھی خواب میں، کوئی بھی خواب ہو، چاہے مردہ اس میں ہو یا زندہ ہو، خواب میں اپنی مرضی سے کوئی بات کر سکتا ہے؟ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خواب، نیند میں انسان مرا ہوتا ہے، جانتے ہیں آپ، موت کی دو قسمیں ہیں، ایک ایسی موت جو انسان روزانہ مرتا ہے، اور دوسری قسم کی موت جو ایک دفعہ آتی ہے، دنیا سے انسان رخصت ہو جاتا ہے۔ روزانہ کی موت یہ نیند والی موت ہے، انسان کا اپنا بس نہیں چلتا۔ جب انسان اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کر سکتا تو اپنی مرضی سے یہ حرکت کیسے کرے گا اور انگوٹھے کیسے پکڑے گا؟ نمبر 49، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 15 علوم ضروری ہیں۔ یہ قصہ جو ابھی میں نے بیان کیا انگوٹھوں والے بہت لمبا ہے، میں بیان نہیں کرتا، وقت ایسے ہی گزر جائے گا کہ انہوں نے کیا بھی، ایک مردے کو دیکھا، پھر اس کے دونوں انگوٹھے پکڑے، پھر اس سے سوال کیا، پھر اس نے جواب دیا، پوری کی پوری خبر برزخ کی زندگی میں جیسے مردہ رہتا ہے، پوری کی پوری خبر ملی۔ جس نے مزید دیکھنا ہے تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 324 میں دیکھ لے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 15 علوم ضروری ہیں. اگر کوئی شخص قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے, تفسیر سمجھنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے 15 علوم ضروری ہیں. یہ فضائل اعمال فضائل قرآن میں صفحہ نمبر 220-221, اور جیسے میں نے پہلے بیان کیا, یہ زمزم پبلشرز ہیں, یہاں سے میں نقل کر رہا ہوں. میں پورا تو نہیں پڑھ سکتا, کافی زیادہ ہے, لیکن اتنا سمجھ لیں کہ ان 15 علوم میں سے عقیدہ کا علم بھی ہے. عقیدہ کا علم کتنے نمبر پہ ہوگا کوئی جانتا ہے؟ عقیدہ کا علم پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے تو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے. اچھا, عقیدہ کا علم 9ویں نمبر پہ. فرماتے ہیں 9ویں علم عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے. اچھا, جاننا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ کلام پاک میں بعض آیات ایسی بھی ہیں جن کے ظاہری معنی کا اطلاق حق سبحانہ و تقدس پر صحیح نہیں, اس لیے ان میں کسی تعویل کی ضرورت پڑے گی, جیسا کہ ید اللہ فوق ایدیہم. یعنی عقیدہ کا علم ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے, اور وہ ہے 9ویں نمبر پر. اور سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ عقیدے کو سمجھو, لا الہ الا اللہ کو سمجھو, توحید کے مسائل کو سمجھو, شرک کے مسائل کو سمجھو, لا الہ الا اللہ کے ارکان کیا ہیں, لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں, لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے. نہیں, اس کے لیے ضروری ہے عقیدہ کا علم. عقیدہ کا علم ضروری ہے اللہ تعالی کی صفات کی تعویل کے لیے. اور مثال کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم, یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. اس کا مطلب اگر ظاہر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ثابت ہوتا ہے. اس لیے عقیدہ کا علم ضروری یہ ہے اچھی طرح جان لیں کہ یہاں پہ ہاتھ کا مقصد کچھ اور ہاتھ نہیں ہے, اس کو تعویل کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر ہاتھ ہم مان لیں گے اللہ تعالیٰ کا ہے تو ہاتھ تو مخلوق کا بھی ہے, یہاں مشابہت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے یہ عقیدہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کیسے کی جاتی ہے. اور یہ ہے اشعریت. کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہم اشعری ہیں, اس کا ثبوت کیا؟ ہم تو اشعری ہیں ہی نہیں. یہ واضح ثبوت ہے. قرآن مجید کی آیات کی تعویل, خاص طور پر اسماء و صفات کی آیات کی تعویل اشاعرہ کرتے ہیں. اشاعرہ نہیں تو معتزلی کرتے جو ان سے زیادہ برے ہیں, معتزلی نہیں تو پھر جہمی کرتے جو ان سے بھی زیادہ برے ہیں. تو سب سے کم برے جو وہ اشاعرہ ہیں. اس لیے ہم بھی اشاعرہ کہتے ہیں, نہ جہمی کہتے نہ معتزلی کہتے. بالکل, اصل صفت اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. جب آپ نے تعویل کر کے اس کو تبدیل کر لیا, ہاتھ کا مطلب ہے غلبہ, ہاتھ کا مطلب ہے طاقت, ہاتھ کا مطلب ہے کچھ اور, تو یہ تو اصل مقصد سے تبدیل ہو گیا. اچھا, دوسری بات جب وہ کرتے ہیں, تھوڑا سا اگر غور کریں, کلام پاک میں بعض آیات ایسی بھی ہیں جن کے ظاہری معنی کا اطلاق حق سبحانہ و تقدس پر صحیح نہیں. یعنی ظاہر بھی ہے قرآن مجید کا اور باطن بھی ہے. اور یہ ہے صوفیت. قرآن مجید کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے. جیسے شروع میں لکھتے ہیں صفحہ 220 میں, قرآن شریف کے ظاہر اور باطن ہونے کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ ایک ظاہری معنی ہے جن کو ہر شخص سمجھتا ہے, اور ایک باطنی معنی ہے جن کو ہر شخص نہیں سمجھتا, جس کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے اشارہ کیا ہے, جو شخص قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہے اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس شخص نے خطا کی. قرآن مجید کا ظاہر اور باطن کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, کس پر اتارا؟ تو علماء پر اتارا تھا. کس پر اتارا؟ امی تھے, امیوں پہ قرآن مجید اترا, اور امیوں نے اس قرآن مجید کو ظاہراً دیکھا, باطن کا علم ہی جانتے تھے کہ کیا ہے. اور اس حدیث مبارکہ میں جو الفاظ ہیں جس نے اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر بیان کی تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. اپنی رائے سے تفسیر جائز نہیں ہے, اور یہ تعویل کرنا اپنی رائے ہے, یہ اپنی رائے سے تعویل کرتے ہیں. آگے وہ فرماتے ہیں اس بات کو مزید کرتے ہوئے, ان سب کے بعد پندرہواں علم, وہ پندرہواں وہ علم وہبی ہے, وہبی علم جو حق سبحانہ و تقدس کا عطیہ خاص ہے, اپن مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے, جس کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے, من عمل بما علم ورثه اللہ علم ما لم يعلم. آخر تک علم وہبی اللہ تعالیٰ نے یعنی بعض لوگوں کو اگرچہ ان پندرہ جو علوم ہیں ان کو حاصل نہ کرے جو چودہ پہلے ہیں تو کوئی حرج نہیں, اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے خاص بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ علم وہبی اپنی طرف سے علم دے دیتے قرآن مجید کی تفسیر کا, ان کو ان چودہ علوم کی ضرورت نہیں ہے. یعنی عقیدہ کا علم ضروری نہیں ہے, نہ نحو ہے نہ صرف ہے جیسے یہاں پہ لغت وغیرہ, علم القراءۃ, علم بدیع, علم بیان, علم معانی, جتنی بھی یہاں پہ علم موجود ہیں ان سب کی ضرورت نہیں پڑتی. اور یہاں پر یاد رکھیے بات کیوں کی, کیونکہ بہت سارے صوفی بزرگ قرآن کی جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو حقیقت سے بالکل دور ہوتی ہے, قرآن مجید کی مفہوم سے ایسے حدیث کے اسے بالکل دور ہوتی ہے تفسیر. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ پندرہ نمبر کا علم آ گیا ہے, پندرہ نمبر کا علم, یہ پندرہ نمبر کا علم وہبی جو ہے صحابہ کرام کو کیوں نہ عطا کیا گیا؟ صحابہ کرام نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھ کر, اللہ تعالیٰ کے گھر میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر علم حاصل کیا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم. مزید تفصیل انشاءاللہ جواب میں آگے بیان کریں گے. آگے وہ کہتے ہیں قرآن شریف کی تفسیر تین شخصوں پر ظاہر نہیں ہوتی, اول وہ جو علوم عربیہ سے واقف نہ ہو, جو عربی نہ آتی ہو تو اس پر تفسیر ظاہر نہیں ہوتی, دوسرے وہ شخص جو کسی کبیرہ پر مصر ہو یا بدعتی ہو, ٹھیک ہے, جو گناہ کبیرہ پر مصر ہے, جو بدعت اللہ سے توفیق نہیں دیتا, اب کیونکہ یہ علم نور ہے, قرآن کا علم, حدیث کا علم, شریعت کا علم, یہ نور ہے, اور گمراہوں کو اللہ تعالیٰ اپنا نور نہیں عطا فرماتا. تیسرے نمبر پہ دیکھیں, تیسرے وہ شخص کہ کسی اعتقادی مسئلے میں ظاہر کا قائل ہو اور کلام اللہ کی جو عبارت اس کے خلاف ہو اس سے طبیعت چٹتی ہو, اس شخص کو بھی فہم قرآن سے حصہ نہیں ملتا. اللہم احفظنا منہم, دعا بھی مانگی آخر میں. تیسرے وہ شخص کہ کسی اعتقادی مسئلے میں ظاہر کا قائل ہو, اعتقادی مسائل, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, یہ اعتقاد ہے. کیا اس اعتقاد کا ظاہر اور باطن بھی ہے؟ عقیدے کے مسائل اتنی آسان ہیں کہ ان پڑھ امی بھی سمجھ لیتے ہیں, اور واللہ ابو جہل اور ابو لہب نے ان مسائل کو سمجھا ہے, اس لیے وہ راہ راست پر نہیں آئے. وہ جان چکے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, انہوں نے کبھی نہیں جانا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق کوئی مالک نہیں. وہ جانتے تھے کہ خالق مالک تدبیر کرنے والا نفع نقصان کا مالک مشکل کش حاج طرح اللہ تعالیٰ ہے, وہ جانتے تھے. جھگڑا کس چیز پہ ہوا؟ کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے اور ان بتوں کے لیے بھی ہے, دعا پکار اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے, بتوں کے لیے بھی ہے, سجدہ اللہ تعالیٰ کو بھی کریں گے بتوں کو بھی کریں گے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا, یہ نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ واحد خالق واحد مالک ہے, ویسے بھی عبادت کا واحد مستحق ہے, عبادت کا مالک بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. ابو جہل کو سمجھ آ گئی, ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ یہ عجیب سا طریقہ ہے کہ ہم سارے ان معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت کریں, یہ ہمارے ذہن میں بات نہیں آتی. اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ کیسے ہو سکتا ہے سارے معبود کو چھوڑ دے ایک معبود کے لیے؟ یہ ہم نہیں مانتے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ باطن مطلب بھی ہوگا, کوئی ظاہر پہ اگر یہ ہے تو باطن اور مطلب ہوگا, ہرگز نہیں. جن جانتے ہیں, جن, ارے جن بھی جانتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے اگر کوئی شخص ذبح کرے کوئی بکرا تو وہ شرک ہے. جن بھی جانتے ہیں. اس لیے جادوگر جو ہیں جنوں کے سہارے سے جب جادو کرتا ہے تو کیا کہتا ہے, کال مرغا لے کے آؤ, بکرا لے کے آؤ اور ذبح کرتا ہے. اس ذبح کرنے سے اسے کیا ملتا ہے؟ اس جن کو پتا ہے کہ یہ شرک ہے, اور شرک وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. اور یہ بات کہ قرآن کا ظاہر اور باطن بھی ہے, عقیدے کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. ظاہر کا علم عام لوگ جانتے ہیں, باطن کا علم صرف اللہ تعالیٰ خاص بندے جانتے ہیں. یہ سب سے پہلے بلکہ زیادہ مشہور قول جو ہے یہ ابن عربی نے اس قول کو پھیلایا. یہ عقیدہ ابن عربی کا ہے, محی الدین ابن عربی, جس کو شیخ اکبر کا نام دیا گیا ہے. فصوص الحکم میں اس کی بھی اس نے بات کی ہے کہ ظاہر بھی ہوتا ہے باطن بھی ہوتا ہے. اور بیچارے سیدھے سادے لوگ اس کی بات پہ چڑھ گئے, اور آہستہ 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 یہ عقیدہ بڑھتا گیا, دلوں میں جگہ کر گیا. اور جو لوگ جن کو لوگ علماء کہتے ہیں, علماء کے صف میں کھڑا کر دیتے ہیں, جن کی تصنیفات موجود ہیں امت میں, انہوں نے بھی وہی قول بیان کیا جو کل ابن عربی بیان کرتا تھا. یہ تو تھا قرآن مجید. یعنی دیوبندو کا نظریہ قرآن مجید کی تفسیر میں یہ ہے, میرے کہنے کا مقصد یہ تھا. نمبر 50, حدیث. پہلے بیان کر چکا تھا کہ حدیث کے بارے میں, حدیث کی صحت کو جاننے کے لیے عبدالعزیز بن دباغ کا قصہ میں نے بیان کیا تھا کہ وہ جب انسان بولتے تھے نا, ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, یا یہ حدیث قدسی ہے, یا یہ حدیث نبوی ہے, یہ صحیح حدیث یا موضوع حدیث ہے, سب جانتے تھے. جو الفاظوں کا نور ہوتا ہے نا, ان کو سمجھ لیتے تھے. وہ تھے کیا؟ امی تھے. یہ کہاں سے آئے؟ یہ وہ علم وحبی ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا. کچھ ایسے اللہ کے بزرگ ہیں جو اللہ تعالیٰ خود علم عطا فرماتا ہے. قرآن کا علم بھی وہ جانتے ہیں, حدیث کا علم بھی وہ جانتے ہیں, صحیح کیا ہے, ضعیف کیا ہے, یہ علم وحبی ہے. اور یہ وہ علم وحبی ہے جس سے صحابہ کرام محروم تھے, نعوذ باللہ. صحابہ کرام, محدثین, فقہا, چاروں فقہا محروم تھے. چاروں فقہا نے علم حاصل کیا علم کی مجالس میں بیٹھ کر. امام ابو حنیفہ نے علم کہاں سے, وحبی علم تھا امام حنیفہ کے پاس, کہاں سے علم حاصل کیا انہوں نے؟ اپنے شیخ حماد بن ابی سلیمان کی مجلس میں بیٹھ کے علم حاصل کیا, اور زندگی گزار اس علم حاصل کرنے میں. اللہ تعالیٰ ان کو تو علم وحبی نہ دیا. عبد القادر جیلانی کے علم وحبی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا, وہ بھی علم حاصل اپنے مشائخ سے علم حاصل کیا. اور حدیث کے موضوع پر صرف اتنا ہی نہیں کہ حدیث کو جاننا کہ یہ ضعیف ہے یا یہ صحیح ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, بلکہ منکر حدیث پر بھی عمل کرنا. یہ بڑے تعجب کی بات ہے, واللہ مجھے بہت تعجب ہوا. یعنی ساتھیوں سے گزارش اور معذرت کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں, ایمان کا ہم دعویٰ کرتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. ہماری باتوں میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ, جو تیرے احکام ہیں اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں, ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں, ہم ان پہ عمل کریں گے. لیکن عملاً جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ اور نظر آتا ہے. یہاں پر دیکھیں, حضرت علی فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ تیار کیا گیا اور دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنازے کی تیاری کے بعد سب سے پہلے میں آگے بڑھا اور میں نے جا کر عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ ابو بکر یہاں دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ ایک دم حجرے کے کواڑ کھل گئے اور ایک آواز آئی کہ دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو. علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس روایت کو بیان کیا. محدثانہ حیثیت سے اس روایت کو منکر بتایا ہے، لیکن تاریخی حیثیت تو باقی ہے. اب یہ جو اثر ہے خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ محدثانہ حیثیت سے تو یہ منکر ہے، اور منکر بالکل ضعیف ہوتی جس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. جب یہ روایت منکر ہو گئی ہے پھر اس کی کوئی تاریخی حیثیت ہے؟ ایک چیز کا وجود نہیں ہے، یہ گلاس ہے اس کا وجود نہیں ہے، جب یہ ہے ہی نہیں. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اس ٹیبل پہ گلاس رکھا ہے؟ میرے بھائی یہ اثر جب منکر ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں، تو پھر تاریخ میں اس کا وجود کیسے ہو گیا؟ اور کیا تاریخ پہ ہم عمل کر سکتے ہیں؟ کیا تاریخ ہمارے لیے حجت ہے؟ کیا تاریخ کے سارے قصے پھر صحیح ہیں؟ ہرگز نہیں. نمبر 52، نماز. ایک فتویٰ ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کیسے میں بیان کرتا ہوں. ارواح ثلاثہ، حکایت نمبر 192. ایسے ہی ایک مرتبہ گھڑی پختہ شریف لے گئے، ایک خان صاحب سے نماز کے لیے کہا کہ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے داڑھی چڑھانے کی عادت ہے اور وضو سے یہ اتر جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ بے وضو پڑھ لیا کرو. خان صاحب نے کچھ روز بغیر وضو نماز پڑھی. پھر خیال آیا کہ یہ ایک مولوی کے کہنے سے تو نے بغیر وضو نماز پڑھنی شروع کر دی، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے باوضو نماز نہیں پڑھی جاتی. اس کے بعد ہمیشہ باوضو نماز پڑھنے لگے. سلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. داڑھی چڑھانے کی عادت ہوتی ہے یا عبادت ہوتی ہے؟ نکلی چڑھاتے تھے. نکلی کیسے چڑھاتے تھے؟ نکلی داڑھی کا کہاں ذکر ہے؟ یا آپ بھی تاویل کرنا شروع کر دیا آپ لوگوں نے؟ چڑھانے کے داڑھی کا رکھنا چڑھانا اور کیا، داڑھی جیسے داڑھی ہوتی ہے، داڑھی چڑھانے کی عادت تھی، داڑھی آنی جیسے ہوتی ہے ویسے ہی. اس کی دلیل کیا ہے؟ خود آگے بیان کر رہے ہیں. داڑھی گر جاتی ہے، اگر عام جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی جیسے چڑھانی ہوتی تو اس پہ وضو سے ممانعت ہی کیا مسئلہ تھا؟ کیوں منع کیا وضو نہ کرے تاکہ داڑھی نہ گرے؟ بغیر وضو نماز ہوتی ہے؟ جن کی داڑھی نہیں ہے ان کی نماز بھی ہوتی ہے، جن کی داڑھی ہے ان کی نماز بھی ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے وضو کے ساتھ. آگے نماز پڑھوانے کا ایک اور عجیب طریقہ ہے. نماز پڑھوانے کا حکایت نمبر 159 میں فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی برکت کی حکایت جو ان کے معاملے میں ظاہر ہوتی تھی مجھ سے بیان کی کہ میں ایک آزاد شخص تھا، نماز بھی نہ پڑھتا تھا، حضرت سے بیعت کو جی چاہا. حضرت سے عرض کیا کہ اعمال کی تو اہمیت نہیں، اگر آزاد رکھا جائے تو بیعت ہوتا ہوں، اور یہ بھی شرط ہے کہ ایک تو نماز نہ پڑھوں گا اور ایک ناچ دیکھوں گا. حضرت منظور فرمائے اور بیعت کر لیا. بیعت ویسے کس چیز کی ہوتی ہے؟ اب جانتے بیعت جو بیعت کے جواب دیں گے انشاءاللہ تفصیل سے کہ بیعت کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت میں. بیعت خلفاء کی ہوتی تھی، مولویوں کی بیعت نہیں ہوتی تھی، یاد رکھیں، کیونکہ صحابہ کرام جو خلیفت ان کی بیعت کرتے تھے، کبھی آپ نے کسی روایت میں دیکھا ہے یا سنا ہے کہ جب خلیفہ ابوبکر صدیق تھے تو لوگوں نے ابوبکر صدیق کی بیعت بھی کی، پھر حضرت عمر کی بھی کی، حضرت علی کی بھی کی، عثمان کی بھی کی، سب کی بیعت کی کسی نے؟ نہیں، بیعت ایک خلیفہ کی ہوتی تھی. اگر یہ اولیاء ہیں تو صحابہ اولیاؤں کے سردار ہیں. لیکن بات یہ ہے، بیعت یہ لوگ لیتے کیوں ہیں جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیعت اس لیے لیتے ہیں تاکہ لوگ راہ راست پہ، بیعت میں ہوتا ہے وعدہ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم راہ راست پر چلیں گے، ہم سارے اچھے کام کریں گے اور ساری برائیاں چھوڑیں گے. صرف یہ، اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے وہ شخص مجبور ہو جاتا ہے جس نے وعدہ کیا، اس لیے ہم بیعت لیتے ہیں. اس کا جواب ہم دیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں پر ایک تو نماز نہیں پڑھوں گا اور ناچ بھی دیکھوں گا، پھر بھی بیعت کر لی ہے، تو پھر بیعت کے فائدہ کیا ہوا؟ ہاں، کیا خیال ہے؟ بیعت کا فائدہ تو نہ ہوا نا، تو بے نمازی تو ویسے دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. تمہیں بیعت کس چیز کی ہوئی؟ بہرحال، لیکن آگے دیکھیں اور فرمائے کہ ایک شرط ہماری بھی ہے کہ ہم تھوڑا سا ذکر بتلاویں گے، اس کو کر لیا کرنا. انہوں نے کہا بہت اچھا، اس کا ان پر یہ اثر ہوا کہ جب نماز کا وقت آیا تو دفعتن بدن میں خارش شروع ہوئی. ایسا ذکر بتایا کہ جو ہی نماز کا وقت آیا جسم میں خارش شروع ہو گئی، پورے جسم میں. اب جو تدبیر بھی اس کے دفع کی گئی وہی الٹی پڑی، یعنی جو بھی علاج کی کرنے کی کوشش کی وہ خارش بڑھتی گئی، کم نہ ہوئی. کہیں چمیلی کا تیل مر رہے ہیں، کہیں اور تدبیر کر رہے ہیں، مگر کچھ افاقہ نہیں ہوا. پھر جی میں آیا کہ لاؤ ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ ہی دھوؤں. جب دھو چکے پھر خیال آیا کہ سب اعضاء تو دھل گئے، لو مسح بھی کر لو. مسح بھی کر لیا، وضو کا تمام ہونا تھا کہ خارش آدھی رہ گئی، مگر پھر جی میں آیا کہ لو نماز بھی پڑھ لوں. کوئی یہ شرط تھوڑا ہی تھی کہ بالکل ہی نہ پڑھوں گا، نماز کا شروع کرنا تھا اور خارش جاتی رہی. پھر جب اگلی نماز کا وقت آیا وہی خارش پھر شروع ہوئی اور نماز اسی طرح شروع کرتے ہی جاتی رہی. اب سمجھے کہ بڑے میاں نے، یعنی حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز نے، پہرہ بٹھایا ہے. نمازی ہو گئے، پھر خیال آیا کہ جب تو نماز پڑھتا ہے اور پانچ وقت خدا کے دربار میں حاضری دیتا ہے تو ناچ میں کیا منہ لے کے جاتا ہے، وہ بھی چھوٹ گیا. خدا کے فضل سے اس وقت ان کی حالت بہت اچھی ہے، اس وقت ان کی حالت بہت اچھی ہے، نماز تہجد و اشراق وغیرہ سب کچھ پڑھتے ہیں. میں اس قصے میں تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن دو سوال ہیں میرے. کیا وضو بغیر نیت کے ہوتا ہے؟ وضو کیا تھا کہ جسم ٹھنڈا ہو جائے، خارش کو ختم کرنے کے لیے وضو کیا یا نماز کے لیے کیا؟ خارش ختم کرنے کے لیے، اور بغیر نیت کے وضو نہیں ہوتا. دوسرا میرا سوال یہ ہے، کیا بغیر اخلاص کے نماز ہوتی ہے؟ ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. نماز کیوں شروع کی؟ کہ آدھی خارش ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے لیے نماز شروع نہیں کی، یاد رکھیں. اور وہ نماز قابل قبول نہیں ہوتی جس میں اخلاص نہ ہو. ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے نماز پڑھی جائے. یہاں پر مقصد کیا ہے؟ کوئی اور ہے. خارش بیماری کا جانا ہی مقصد ہے. نمبر 52، علم اور علماء اور محدثین سے دوری اور ان کی تنقیص کرنا. پچھلے درس میں فضائل اعمال، فضائل درود صفحہ نمبر 889 میں میرا قصہ بیان کیا تھا، ایک نوجوان کا جس کا سفر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، کہ ہر قدم قدم پہ وہ کیا کہتے، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. تو انہوں نے دریافت کیا کہ اس کی دلیل کوئی ہے، تو انہوں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کیسے جانتے ہیں؟ تو آخر تک یہ قصہ موجود ہے. بہرحال اس قصے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سفیان ثوری مشہور محدث سے بہتر وہ جوان تھا. تو علم اور علماء کی تنقیص ہے، اگرچہ براہ راست نہیں ہے، لیکن اس قصے کو جو پڑھتا ہے جو شخص، اور یاد رکھے فضائل اعمال اللہ تعالیٰ گھروں مساجد میں پڑھی جاتی ہے، یہ کتاب مساجد میں پڑھتے ہیں تبلیغ جماعت والے ساتھی. جو لوگ یہ قصہ سنتے ہیں کہ علماء اور محدثین کا احترام اور قدر وہ جانتے ہوں گے، جب ایک جوان ایک عام انسان جو اللہ تعالیٰ کا ولی بن چکا ہے اس کی والدہ کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ان پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے ہیں، ان کو شفا ہو جاتی ہے اور یہ درود ان کو عطا فرماتے کہ یہ پڑھا کرو ہر ہر قدم پہ، تو محدثین جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی اس علم کے لیے ان کا کیا حال ہے؟ ان کا کوئی حیثیت نہیں. اور اسی طریقے سے فضائل حج میں میں نے قصہ بیان کیا عبد الرزاق محدث کا اور اس جوان کا جس کو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں پہچانا، یہ قصہ میں بیان کر چکا تھا پچھلے درس میں، آپ سن لینا. اور تیسرا عبدالعزیز دباغ کا مقام، یہ فضائل ذکر میں میں نے بیان کیا تھا کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کے کلام صحیح حدیث و ضعیف حدیث کو خود صرف بولنے والے کی زبان جب نکلتے ان کے نور سے پتہ چل جاتا کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے. تو یہاں پر علم اور علماء کو ایک جانب کر دیا، اور ان لوگوں کو جو عالم بھی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کی باتوں کو آگے کرنا اور علماء سے منقطع ہو جانا. نمبر 53 بدعتیوں کا اکرام کرنا، جو بدعتی ہیں ان کا اکرام کرنا. ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 257. یہ قصہ موجود ہے حکایت نمبر 289. احقر جامع نے ثقہ سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا نانوتوی کے یہاں ایک بدعتی درویش مگر صاحب حال مہمان ہوئے، تو آپ نے اس کا بڑا اکرام کیا. بدعتوں کا اکرام کرنا جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من آوى محدثا، جس نے کسی بدعتی کو صرف اپنے گھر میں جگہ دی وہ لانتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالی رحم کرے. نمبر 54 میں عملیات اور تعویذ کا استعمال کرنا، اور یہ ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 340 میں حکایت نمبر 385 فرمایا کہ میں نے دیوبند کے ایک انگریزی خان سے سنا ہے کہ ایک شخص کا مقدمہ سنت اللہ ڈپٹی ظہیر عالم کے ہاں تھا، یہ سہارنپور میں ڈپٹی تھے، وہ شخص حضرت حاجی محمد عابد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حاجی صاحب مجھے تعویذ دے دو، میرا مقدمہ ڈپٹی ظہیر عالم کے ہاں ہے. حاجی صاحب نے اس کو تعویذ دے دیا کہ اس کو پگڑی میں رکھ لینا. جب یہ عدالت میں اجلاس پر پہنچا ڈپٹی صاحب نے کچھ سوال کیا کہ ٹھہر جائیں، دیوبند والے حاجی کا تعویذ لایا ہوں، وہ لے آؤ آخر تک. تو تعویذ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرقى والتمائم والتولى شرک، جھاڑ پھونک تعویذ اور گنڈے اور تیولا سب شرک ہے. اور اسی طریقے سے دلائل و خیرات میں بھی یہ چھوٹی سی کتاب کہاں گئی. دلائل الخیرات میں بھی یہاں پر یہ لفظ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 210 میں, اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم, کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو, رحم فرمائے جب تک کہ تعویذ کا نفع موجود ہے. نمبر 54, اولیاء سے بھول نہیں ہوتی, اگر کچھ بھول جائیں تو وہ جذب کی وجہ سے ہوتی ہے. ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 296, لمبا قصہ ہے, آخر میں یہ حکایت نمبر قصہ نمبر 349 ہے. مولوی فخر الحسن نے اس واقعہ کو حضرت مولانا کی خدمت میں بیان کیا تو آپ گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور گھبرا کر فرمایا کہ اف, مولوی محمد یعقوب نے ایسا کہا, توبہ توبہ, بھئی یہ انہی کا کام تھا کیونکہ وہ مجذوب ہیں, اگر ہم ایسے گستاخی کرتے تو ہماری تو گردن نپ جاتی. برحال حاشیے میں لکھتے ہیں, اور لمبا قصہ ہے, حاشیے میں لکھتے ہیں کیونکہ وہ مجذوب ہیں. اقوال بعض مرات مجذوبیت میں ایسے اقوال داخل اول ہو کر عفو فرما دیے جاتے ہیں, اور بعض مجازیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر جذب کا اثر کسی وقت ہوتا ہے. احکر نے خود مولانا سے سنا ہے کہ ایک بار خط لکھ کر میں نے دستخط کرنا چاہا تو اپنا نام بھول گیا. بجز جذب اور اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے, یعنی جذب کے علاوہ سے کیا سبب ہو سکتا ہے, یعنی ایک شخص میں خط لکھ رہا ہوں, اگر میں دستخط کرنا بھول جاؤں کبھی تو یہ جذب کی وجہ سے بھولا ہے. کیا ویسے نہیں بھولتے, بھی بشریت کا تقاضا ہے, مجذوب ہونا ضروری ہے کہ انسان کوئی چیز بھول جائے, لیکن یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اولیاء سے غلطی کبھی نہیں ہوتی, بھول کبھی نہیں ہوتی, اور جس سے غلطی اور بھول نہیں ہوتی اسے معصوم کہتے ہیں. بعض اولیاء کی قبروں کی مٹی سے شفا حاصل کرنا, اور ارواح ثلاثہ میں صفحہ نمبر 302 حکایت نمبر 366 میں, ایک قصہ ہے. یہ معذرت کے ساتھ ہیں سارے قصے, تو قصے بیان کروں گا میں آج کے درس میں. حکایت نمبر 366 میں فرمایا کہ مولوی معید الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی, سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا. بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالوں تب بھی ختم. کئی مرتبہ ڈال چکا, پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا. اب بریکٹ میں, یہ صاحبزادے بہت تیز مزاج تھے, آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی, یاد رکھو کہ اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے, ایسے ہی پڑے رہیو, لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے. بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا, جیسے شہرت سے آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا. پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا. قبر کی مٹی سے شفا ہونا, کرامت کی جب ہم بات کریں گے تو کرامت پہ تفصیل سے انشاءاللہ جواب دیں گے, لیکن یہاں پر یاد رکھیں کہ کوئی بیٹا جو ولی کا بیٹا ہے, خود بھی بزرگ ہے, اپنے والد کو یہ کہہ سکتا ہے ایسے پڑے رہی ہو, لوگ جوتے پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. حزب البحر بزرگوں کا معمول ہے، اسے پڑھنا چاہیے. اس کا ذکر ارواح ثلاثہ میں صفحہ نمبر 178. حزب البحر اس دلائل الخیرات کا ایک حصہ ہے، یہ جو چھوٹا کتابچہ ہے اس میں دلائل الخیرات، حزب البحر اور قصیدہ بردہ شریف، یہ مختلف تین رسالے ہیں لیکن اس ایک کتاب میں ان کو جمع کر دیا گیا. اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن یہ کہاں پر ذکر کہ حزب البحر پڑھنا چاہیے، یہ اسی ارواح ثلاثہ میں حکایت نمبر 160 میں ایک قصہ ہے، اور اس قصے میں بھی تہمت ہے. حقیقتا میں پورا قصہ سنا دیتا ہوں، بات کچھ اور تھی لیکن یہ سن لیں. فرمایا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بزرگ امر بالمعروف و نہی عن منکر نہیں کرتے، یہ بالکل غلط ہے. یہ لوگ بڑے قاعدے اور ترکیب سے نصیحت کرتے ہیں. ایک غیر مقلد جو پیر زادہ تھا، حضرت حاجی صاحب قدس سروں کی خدمت شریف میں آیا. حضرت نے فرمایا کہ حزب البحر تمہارے بزرگوں کا معمول ہے، تم اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں جو اشارات ہیں وہ بدعت ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اشارات کو چھوڑ دو، وہ تمہارے گھر کی چیز ہے، برکت کی چیز ہے. انہوں نے شروع کیا، تھوڑے دنوں میں ان کی غیر مقلدی سب دور ہو گئی. پہلی بات ہے کہ غیر مقلدوں میں بر تہمت ہے، غیر مقلد کبھی کسی کو بیعت نہیں کرتے. اور حزب البحر میں غیر مقلد یاد رکھے اس کو کہتے جو قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہے، اور قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والے حزب البحر پہ کبھی بھی اپنے گھر میں رکھیں گے نہیں. یہ پتہ نہیں کون سے غیر مقلد کہاں سے، میں نہیں جانتا ہوں، جس کا ذکر اس کتاب میں ہے. اور تیسری بات یہ ہے، کیونکہ انصاف کی بات ہے، کہ لفظ غیر مقلد بھی درست نہیں ہے. اگرچہ ہمارے ساتھی اس میں ناراض ہوتے ہیں، اہل حدیث ہیں یا سلفی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، کہ لفظ غیر مقلد جو ہے اس طریقے سے ڈائریکٹ کہنا یہ ان کے ضد میں ہے جو اندھی تقلید کرتے ہیں، اگرچہ اس لفظ کا وجود سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، محدثین کے دور میں لفظ موجود نہیں تھا. یہ بعد میں جیسے صوفی حضرات اور یہ اندھی تقلید کرنے والے حضرات جو ہیں سختی سے تقلید پہ عمل کیا اور کوئی فرق نہ جانی، تو مخالفین نے بھی شدت اختیار کر کے اپنا ٹائٹل غیر مقلد رکھ دیا. اور حزب البحر میں چند چیزیں پڑھ کے سناتا ہوں جو اس کتاب میں موجود ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ جواب میں دیں گے. صفحہ نمبر 256 میں اس کتاب میں کہتے ہیں، یا دہر یا دیہار یا دیہور، کسے پکار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. دہر، دیہار، دیہور، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. دہر تو حدیث سے مل گیا، جو اگرچہ اللہ کا نام نہیں ہے. لا تسب الدہر، زمانہ گالی نہ دینا، زمانہ ہی اللہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا نام زمانہ ہے، یاد رکھیں، مطلب یہ ہے کہ زمانے کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ نسبت ہے زمانے کے اللہ تعالیٰ کی طرف. لیکن یہاں پر دہر یا دہر، پکارنا اللہ تعالیٰ کو، یہ دہر اور دیہور اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. دیہور کہتے دہر کی تصغیر کو، دہر تصغیر عربی زبان میں دیہور، اور تصغیر میں جس کی طرف نسبت ہے اس کی بھی تصغیر ہو، تصغیر ہوتی تدلیل کے لیے، کمی کے لیے، نقصان کے لیے. تو نعوذ باللہ، کیا ایسے لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا درست ہیں کیا؟ اچھا آگے صفحہ 266 میں لکھتے ہیں، یا کانا یا کینانا یا روح یا کائن بعد کل کون اہین اشراہین اذونی اصبعوث. کچھ عربی جانتا ہے؟ اس کو عربی آتی ہے؟ اچھا، آخر جو لفظ ہے اہین اشراہین اذونی اصبعوث، کوئی سمجھ آئی؟ یہ عربی کے لفظ نہیں ہے. میں ادھر سے پڑھ کے سناتا ہوں آپ لوگوں کو. 266، یا کانا وہ جو ہمیشہ سے تھا، یا کینانا اور ہمیشہ سے تھا، یا روح اے روح، یا کائن اے وہ جو تھا، بعد کل کون تمام کائنات سے قبل.
بیان ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟
اہین اشراہین اذون اصباؤث، وہ ازلی ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہے، اے وہ دائمی جس کو کبھی فنا نہیں ہے. اب اہین اشراہین اذون اصباؤث، جب عربی میں آپ یہ لکھ رہے ہیں تو یہ بھی عربی میں ہونا چاہیے تھا. اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے، کون سی زبان میں ہے اہین اشراہین؟ جنوں کو پکار رہے ہیں، غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، یہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن یہاں پر جیسا بھی ہے اسے انہوں نے لکھ دیا ہے. نمبر 55، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخسار پر پیار کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانا کھلانے کے لیے اور پانی پلانے کے لیے آئے ہیں. پہلے میں بیان کر چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ لے گئے، مدینہ سے مکہ لے گئے، اور یہ بھی چیز، یہ بھی باتیں یہاں پہ موجود ہیں فضائل درود میں صفحہ نمبر 872 میں، اور خود کھانا کھلانا یہ بھی فضائل درود صفحہ نمبر 884 میں. نمبر 56 میں اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں. موت کی حقیقت اور یہ میں پچھلے درس میں بیان کر چکا تھا، کیونکہ موت انک میتون انہم میتون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مر جائیں گے اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے، سب پر موت آئے گی. یہ ایک عالم سے دوسرے عالم منتقل ہونا، یہ تو ہر انسان جو مرتا ہے ایک عالم دوسرے عالم منتقل ہو جاتا ہے. اس کے یہ مطلب نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، یہ ظاہر مطلب ہے. باطن مطلب کیا ہے؟ کہ وہ حقیقتاً، جیسے میں نے قصہ بیان کیا تھا پچھلے درس میں، کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر میں آرام سے مر سکوں. قرآن کی کہا جاؤ اندر جا کے، جہاں مانا جاؤ تم مر جاؤ. بہرحال آخر میں جب وہ وہاں شخص مر گیا، پھر اس کا غسل کیا، کفن دفن اس کا کیا، تو جب اس کا چہرہ دیکھنے لگے تو انہوں نے آنکھیں کھول دی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے. یہ آنکھیں کھولنا، اس دنیا میں آنکھیں کھولی، یہ برزخ میں آنکھیں کھولی، کیا خیال ہے؟ اس دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں اور کلام کہاں پہ کی؟ برزخ میں یا دنیا میں؟ تو دنیا میں ہی کلام کی. ایک عالم سے دوسرے عالم منتقل کرنا وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، جو عام سمجھتے ہیں، ہم عوام الناس ہیں، ہماری سمجھ قاصر ہے. ایک عالم سے دوسرے عالم منتقل ہو جانا کا مطلب ہے کہ یہ جو عالم نظر آتا ہے دنیا کا، اسی عالم میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مرتے تو ہیں ظاہری، لیکن حقیقت میں وہ دنیاوی زندگی میں زندہ رہتے ہیں. اس لیے وہ مدد کے لیے بھی آتے ہیں، جب ان کو پکارتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں. نمبر 57، جنت کی حقیقت، جنت سے بیزاری اور جنت میں جانے کا جزم کرنا. ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 317 میں لمبا قصہ ہے. قصے کا نمبر جیسا بھی، پورا قصہ کتنے صفحے ہیں، یہ پورا کہاں پڑھ سکتا ہوں میں؟ حکایت نمبر 382 میں کے بعد یہ لکھتے ہیں. بہرحال میں تھوڑا سا یہاں سے پڑھ کے بتاتا ہوں. مثلا فرمایا کہ کہنے کی بات، کہنے کی تو بات نہیں ہے، لیکن تم سے کہتا ہوں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی نے پیار کر لیا. دوسری بات یہ فرمائی کہ بھائی جنت کا مزہ برحق، حوض کوثر کا مزہ برحق، مگر نماز میں جو مزہ ہے کسی چیز میں نہیں. ایک یہ فرمایا کہ بھائی ہم تو قبر میں صرف نماز پڑھا کریں گے، دعا ہے کہ ہمیں تو اللہ میاں قبر میں یہ اجازت دے دیں کہ بس نماز پڑھے جائیو. چوتھی بات میں کچھ شک ہے، اسی جلسے میں فرمایا، بعد کے جلسے میں فرمایا، بلکہ اس میں بھی شک ہے کہ بلا واسطہ سنایا یا بلا واسطہ سنا یا بواسطہ. بہرحال اگر بواسطہ بھی سنا ہوگا تو کسی سکہ راوی سے ہی سنا ہوگا، کیونکہ اس کی صحت کا مجھے اتنا وثوق ہے کہ بلا واسطہ سننے تک کا احتمال ہے۔ بہرحال چوتھی بات یہ فرمائی کہ جب ہم جنت میں جائیں گے، اور یہ ایسے طور پر بریکٹ میں ہے، اور یہ ایسے طور پر فرمایا کہ جیسے یقین ہو کہ جنت میں ضرور جائیں گے، حق تعالیٰ سے ایسی قوی امید تھی کہ کچھ شک ہی نہ رہا، کہ کچھ شک ہی نہ تھا، اور بریکٹ بند ہو گیا۔ اور حوریں آئیں گی، یعنی جب ہم جنت میں جائیں گے اور حوریں آئیں گی، بیچ کا جو بریکٹ میں تھے وہ مصنف کے اپنے الفاظ ہیں، اور حوریں آئیں گی تو ہم صاف صاف ان سے کہہ دیں گے کہ بھی اگر قرآن سنانا ہو تو سناؤ، ورنہ جاؤ اپنا راستہ لو۔ اس قسم کی شان مولانا کی تھی۔ جس کو جنت کی تڑپ نہیں ہے اس کو پتہ نہیں کس چیز کی تڑپ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے صحابہ، ان کے جانشین تابعین، محدثین و فقہا، علماء امت، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے جنت میں جانے کی دعا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور یا اور کسی نے بھی یاد رکھی، جزم سے کسی نے نہیں کہا میں جنتی ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں جنتی ہوں؟ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امید تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، لیکن جزم کے ساتھ کہ ہم میں جنتی ہوں یا فلاں شخص جنتی ہے، ہرگز نہیں۔ اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے، عقیدے کے اصول میں سے ہے کہ کسی شخص کو بھی جزم کے ساتھ جنتی نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کی دلیل موجود نہ ہو۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 صحابی جو جن کی بشارت زندگی میں دی گئی کہ جنتی ہیں، ہم بھی کہتے ہیں وہ جنت میں ہیں، جزم کے ساتھ کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ جس کی دلیل موجود ہے کہ وہ جنتی، ہم بھی کہتے ہیں وہ جنتی ہے۔ جس کی دلیل، اچھا جو دلیل موجود ہے وہ کہاں سے علم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کیا کہ فلاں فلاں جنت میں ہے، چلتے زمین پہ تھے لیکن تھے وہ جنتی، اس زمین پہ چلتے پھرتے جنتی لوگ تھے، لیکن فلاں شخص جنتی ہے یا میں جنتی ہوں، اس کی وحی کہاں سے آئی؟ وحی الرحمن تو منقطع ہو گئی ہے، لیکن وحی الشیطان ابھی باقی ہے۔ یاد رکھیں، بغیر دلیل کے ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جنتی ہے یا میں جنتی ہوں۔ آخر میں دو پوائنٹ ہیں، صرف میں یہ بیان کرتا ہوں۔ کتابوں سے تو اتنا کافی ہے، میں نے جتنا بیان کیا ہے تقریباً پوری دیوبندیت تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ جتنی میں نے پوائنٹ بیان کیے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی پوائنٹ رہ بھی گئے ہوں گے تو انہی میں انشاءاللہ جب ہم پورے موضوع پہ جواب دیں گے تو پورے پہلے موضوع بیان کریں گے، پورا قصہ بیان نہیں کریں گے، 4-5 پوائنٹ بیان کریں گے، پھر اس کا جواب دیں گے، تو اس میں انشاءاللہ پوری دیوبندیت انشاءاللہ آ جائے گی۔ آخر میں دو پوائنٹ ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی اور شرک کا معنی۔ کتابوں کا نچوڑ جو ہے وہ بعض علماء کے پاس ہے۔ اب میں یہاں پر لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے، سب کچھ اللہ تعالی سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ یہ نعرہ کبھی نہیں سنا؟ اللہ کے بندے، یہ تو بہت مشہور بات ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا؟ غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین۔ آپ کبھی تبلیغی ساتھیوں سے آپ کا کوئی ٹاکرا نہیں ہوا؟ کیا خیال ہے، یعنی کوئی تبلیغی ساتھی آپ کی طرف نہیں ہے؟ اتنا نہیں، وہ سب سے پہلے تو یہی کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ بہرحال تو یہ ان سے واضح ہے، اور اپنی بات میں جب وہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو معنی یہی بیان کرتے ہیں۔ کہتے تو یہ لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود الا اللہ بحق لفظ نہیں استعمال کرتے وہ، ترجمہ پڑھیں گے ان کی کتابوں میں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے لا معبود الا اللہ، لیکن عملا اور حقیقتوں کی دعوت میں لا الہ الا اللہ یہ ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. اچھا ان الفاظ میں سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کے یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، بات تو درست ہے، غلط ہے کیا؟ بات تو درست ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، غیر اللہ کچھ بھی نہیں کرتا. اس کو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ شرع کی عقیدے کی لغت میں کیا کہتے ہیں؟ تدبیر. تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور جو تدبیر کرتا ہے پورے کائنات میں، اسی کا حکم پورے کائنات میں چلتا ہے. اور تدبیر کرنے والا یہ ربوبیت کا حصہ ہے، الوہیت اور عبادت کا حصہ نہیں ہے. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. یہ کس کا نعرہ ہے؟ اشعریوں کی جو تفسیر ہے لا الہ الا اللہ کی، وہ یہی ہے. اشعری یہ کہتے ہیں. تو یہاں پر توحید ربوبیت کی طرف تو دعوت ہے، لیکن توحید العبادہ جو لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس سے تو یہ مفہوم دور ہے. اب ترجمے میں تو لکھتے ہو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب فضائل اعمال دیکھ لیں، کوئی بھی کتاب دیکھیں، ترجمے میں یہی لکھیں گے. ترجمے میں لا خالق الا اللہ نہیں لکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ پڑھ پتہ چل جائے گا یہ تو ترجمہ ہی اشاعرہ کا ہے. لیکن اس طریقے سے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، عام انسان تو سمجھ لیتا ہے کہ بات تو درست ہے، کلمہ کا مفہوم یہی بنتا ہوگا. لیکن نہیں، کلمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندی حضرات جو ہیں وہ قبر کی طرف جا کے طواف نہیں کرتے، اور قبر کے سامنے جا کے براہ راست پکارتے نہیں. ظاہراً اولیاء کے قبور کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ اور ہے ان کے نزدیک. وہاں پر جا کے دعا مانگ سکتے ہیں اور مدد بھی طلب کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ اس طریقے سے جاتے ہیں ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ آپ جانتے ہیں شرک کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں آپ، شرک کا مفہوم، شرک کا معنی یہ ہے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات اور ہے. جس نے بھی یہ سمجھا کہ کرنے والا اللہ تعالی کے سوا کوئی اور ہے، اس نے شرک کیا. بات سمجھے کہ نہیں؟ جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات اور ہے. جس نے بھی یہ سمجھا کہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے، اس نے شرک کیا. جو کچھ نظر آ رہا ہے، میں مثال دیتا ہوں پتہ چل جائے گا. ہم کام کرتے ہیں، میں ڈاکٹروں میں کلینک میں کام کرتا ہوں، اور مجھے سیلری ملتی ہے کلینک والے سے، کلینک کا مالک ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے رزق یہ کلینک والا دیتا ہے، یہ تو شرک ہے. جو کچھ وہ اصل سیلری کون دیتا ہے؟ کلینک والا ہی دے رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ نہیں دے رہا، دے اللہ رہا ہے، وہ نہیں دے رہا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ مجھے سیلری دیتا ہے، رزق مجھے اسی سے ملتا ہے، تو یہ شرک ہے. میرے بھائی، اسباب کسے کہتے ہیں؟ اسباب اللہ تعالیٰ نے رزق کے سبب بنائے ہیں. آپ نوکری کرتے ہو، آپ کو اس نوکری کو اس میں نے کیا عوض ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رینکنگ ہے نا، یہ مالک ہے، یہ اس کا خادم ہے، یہ جو رینکنگ اللہ تعالیٰ کی بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا، امیروں سے سوال ہوگا، غریبوں سے بھی سوال ہوگا. آپ کو جو شخص کچھ دیتا ہے وہ آپ کا اپنا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق اس کے ہاتھ میں لکھا ہے، وہ آپ کو دیتا ہے. اور یہ جو باتیں ہیں مجھے تعجب ہوا, کتابوں میں بھی موجود ہیں لیکن ابھی رمضان میں ایک چینل پہ سیدھے راستے کے نام سے پروگرام آیا جس میں جنید جمشید, اب جان جنید جمشید کو مشہور مشہور گلوکار, ان کا یہ درس تھا سیدھے راستے کے نام سے, تو انہوں نے یہ باتیں بیان کی اس طریقے سے. اور یہ بات صرف ان کی نہیں ہے, تبلیغ جماعت والوں کو یہ نعرہ ہے, سب جانتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو مجھے واللہ تعجب ہوا کہ سورت النور کی آیت اللہ نور السماوات والارض کے جو اس شخص نے تفسیر کی ہے, وحدت الوجود بالکل ظاہر تھی اس میں. میں اس پہ بات نہیں کرتا, ابھی جواب میں بات کریں گے چل, لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پہ. ابھی آپ لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 15 علم ضروری ہیں, تو کیا اس صاحب نے 15 علم حاصل کرنے کے بعد سورۃ النور کی اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور پوری کائنات میں پھیلا ہوا, جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے, تربوز اندر سے سرخ ہے باہر سے سبز ہے اللہ کا نور ہے, درختوں میں 200 فٹ کے لمبے درخت ہوتے ہیں پانی جاتے ہیں اللہ کا نور ہے, ہر چیز میں اللہ کا نور ہے. میرے بھائی یہ پوری کائنات جو ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وإلیہ المصیر, للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر, سب کچھ اللہ تعالی کا ہے. کسی بچے سے آپ پوچھ لیں تمہیں کس نے پیدا کیا, کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. وہ جانتا ہے کہ اس پوری کائنات کا مالک صرف ایک ہی ذات, وہ ہے اللہ تعالیٰ. للہ ما فی السماوات وما فی الارض, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, آسمان ساتوں آسمان, ان میں جو فرشتے ہیں, ان میں جو مخلوق ہے, جو ہم جانتے اور جو نہیں بھی جانتے, وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہیں. زمین میں جو مخلوق ہے جو ہم جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے, فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, پھر بھائی ہم نے ہر پوری دنیا نہیں دیکھی, ابھی بہت ساری چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, مخلوق موجود ہے ہمیں نظر نہیں آتی, وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نہیں ہے, دونوں فرق جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ تعالیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ بذات خود ہے. یہ ساری چیزیں پہلے توحید ہے اور دوسری وحدت الوجود ہے, کفر ہے. یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ تو بچے بچے جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے, اور یہ محکم آئے تھے قرآن مجید کی. لیکن یہ بات چھوٹے بچے کو سمجھ آتی ہے, بڑی پگڑی والوں کو, لمبی داڑھی والوں کو یہ بات کیوں نہیں آتی, یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض کو جب پڑھتے ہیں تو ان کا عقیدہ درست کیوں نہیں ہوتا کہ سب کچھ اللہ نہیں ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ تقریبا میں نے 60 کے قریب پوائنٹ بیان کیے ہیں, میں سب کو پہلے سمیٹوں گا, تقریباً 8 یا 10 موضوع بنیں گے, ان پہ انشاءاللہ بات کریں گے اور جواب دیں گے دلیل کے ساتھ, قرآن سے, صحیح حدیث سے, علماء کے اقوال سے. اور کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دروس کا مقصد صرف نصیحت ہے, کسی کی صرف محض تنقید نہیں, کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. اگر ہم سے باتوں میں کوئی غلطی ہوئی ہو یا کبھی زبان ہے پھسل جاتی ہے, کوئی غلطی ہوئی, تو میں معذرت سب سے چاہتا ہوں, کیونکہ واقعی کچھ ایسے قصے ہیں جس میں کبھی ہنسی بھی آتی ہے اور کبھی دکھ بھی ہوتا ہے, حقیقتاً واللہ ہے. لیکن ساتھیوں سے معذرت کے ساتھ, بشری تقاضے سے ہم سب کمزور ہیں, کبھی ایسی غلطی ہو بھی جاتی ہے ہم سے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. انشاءاللہ جو درست میں مزید کوشش کریں گے. دلیل کے ساتھ ان عقائد کا اور ان نظریات کا رد کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کو ختم کر کے سب کو ایک امت بنا دے, جیسا کہ صحابہ کرام کے دور میں جو بہترین ادوار میں سے بہترین دور تھا, سارے مسلمان اکٹھے تھے, ایک ہی قرآن تھا ان کا, ایک ہی نبی تھا, ایک ہی امت تھی. آج وہی قرآن ہمارے بیچ میں ہے, وہی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ میں ہے, لیکن امت ایک نہیں ہے, امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کوئی سوال ہے کسی ساتھی کا؟ ٹائم کتنا ہو گیا اس میں؟ کتنے سے؟ ایک گھنٹہ,
گیارہ منٹ,
ڈیڑھ گھنٹہ پورا کرنا ہے. چلے کوئی سوال ہے تو بتائیں. آپ سن کے رہیں گے میرا خیال ہے. چودہ علوم, پندرواں تو وہبی ہے. چلو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں. اول لغت, لغت کا علم, دوسرا نحو کا علم, تیسرا صرف کا جاننا ضروری ہے, چوتھے اشتقاق کا علم جاننا, پانچویں علم معانی, چھٹے علم بیان, ساتویں علم بدیع, آٹھویں علم قراءت, نویں علم عقائد کا جاننا ضروری ہے, دسویں اصول, اصول فقہ کا علم, گیارہویں اسباب نزول کا علم, بارہویں ناسخ و منسوخ کا علم, تیرہویں علم فقہ کا علم, چودھویں ان احادیث کا جاننا ضروری ہے جو قرآن پاک کی مجمل آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں, اور ان سب کے بعد پندرہواں وہ علم ہے جو وحدی ہے. ٹھیک ہے, یہ پندرہ علم. جی کون صحابہ کرام؟ امی تھے, امی جانتے, امی کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ کو کہتے ہیں. ان کو علم وحدی بھی نہ تھا کیونکہ دلوں میں یہ علم آ گیا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں جاتے اور علم حاصل کرتے. صحیح بخاری میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے, مسجد نبوی کی طرف جاتے اور علم حاصل کرتے ایک دن, اور ان کا جو پڑوسی ساتھی تھا وہ کام کرتے, اور شام کو جو بھی وہ کما کے آتے بانٹ لیتے. دوسرے دن وہ صحابی آتے اور علم حاصل کرتے, اور حضرت عمر بن الخطاب جاتے اور محنت کرتے. التناوب فی العلم, التناوب فی طلب العلم, یہ کرتے تھے. اللہ تعالی نے ان کی اس محنت کو دیکھا اور دیکھتے رہے, لیکن ان کے دل میں علم نہیں اتارا, وہ بھی علم نہیں دیا انہیں. صحیح مسلم میں سید عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے. وہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ اونٹ چرانے کی میری باری آئی تو میں نے جلدی ہی کی اور شام سے پہلے اونٹ چرا کر واپس آیا, اور آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی, اپنے گھر نہیں گئے. میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور حدیث بیان کر رہے ہیں. جس شخص نے وضو کیا بہترین طریقے سے اور وضو کے بعد دو رکعت نماز پڑھی, اپنے چہرے اور دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا ما اجود ہادی, کتنی پیاری باتیں ہیں. وہ سارا جو تھکن تھی نا کام والی, سارے دن کی اونٹ چرائے کو, سب اس ایک حدیث سے سب ختم ہو گئی. ما اجود ہادی, کتنی پیاری باتیں ہیں. آگے سے آواز آئی جو اس سے پہلے تھی اس سے زیادہ اچھی تھی, تو آگے جا کے دیکھا تو سیدنا عمر بن الخطاب تھے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے دیکھا آپ پیچھے سے آ رہے تھے, آپ کو کچھ دیر ہو گئی, تو اس سے پہلے جو حدیث تھی آپ وہ بھی سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے وضو کیا بہترین طریقے سے اور وضو کرنے کے بعد یہ الفاظ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایھا شاء، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحابہ کرام تو ایسے علم حاصل کرتے تھے، سارا دن اونٹوں کا چرانا، تھکاوٹ، بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں، انتظار کرتے رہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری، تھکاوٹ کو زائل کرنے کا یہ طریقہ تھا۔ حدیث نبوی سنی، دل ٹھنڈا ہو گیا، سینہ ٹھنڈا ہو گیا، ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی، پھر خوش و خرم ہو کے اپنے گھر میں جاتے۔ یہ علم تھا، انہوں نے نحو صرف کا علم حاصل کیا، قراءات کا علم حاصل کیا، یہ جو علم نبی نے سب حاصل کیا۔ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں عربی تھی اس لیے ضرورت نہیں تھی ان کے لیے، تو آج کے عربیوں کو کیوں ضرورت پڑ گئی ہے؟ آج بھی تو عربی ہیں کہ نہیں؟ ان کے بغیر کوئی تفسیر بیان نہیں کر سکتا۔ یہ علم ضروری ہے میرے بھائیو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید اتنی مشکل ہے کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ جب کل کے امی سمجھ سکتے تھے تو آج کے پڑھے لکھے کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ میں ڈاکٹر ہوں، انگلش میں ساری کتابیں پڑھی، وہ کتابیں جو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ انگلش مشکل تھی، پڑھتے پڑھتے وہ بھی آسان ہو گئی، پڑھ لیا، ڈاکٹر بن گیا۔ قرآن مجید اتنی آسان کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے نصیحت پانے والا؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ 15 علم حاصل کرو پھر نصیحت آپ پا سکتے ہو، نصیحت صرف ان کے لیے قرآن مجید میں جو 15 علم حاصل کرے، نہیں میرے بھائیو۔ نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اپنی طرف سے تفسیر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن قرآن مجید اتنی مشکل کتاب نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی آیتوں دو قسم کی ہے، مجمل آیات اور متشابہ آیات ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ نے بیان کیا۔ جو مجمل جو محکم آیات، محکم اور متشابہ، جو محکم آیات ہیں وہ قرآن مجید کی جان ہے، بنیادی آیات ہیں، اور ان کو ہر عقل والا انسان سمجھ سکتا ہے، ہاں پاگل نہیں سمجھ سکتے کہ وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لائیں، فرشتوں پر ایمان کیسے لائیں، اللہ تعالیٰ کتابیں کون سی ہیں، اللہ تعالیٰ کتابوں پر ایمان کیسے لائیں، قرآن مجید سب کتابوں کے ناسخ ہے، تقدیر پر ایمان کیسے لائیں، آخرت پر ایمان کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، کہ کوئی پڑھ کے نہیں بتا سکتا؟ الحمدللہ رب العالمین، اب نہیں جاننا کیا مطلب ہے؟ کیا اس آیت کو جاننے کے لیے 15 علم ضروری ہیں؟ آپ نے 15 علم حاصل کیے اس کو سمجھنے کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین، کوئی شخص ہو جس نے 15 علم حاصل کرنے کے بعد اس آیت کو سمجھا ہو؟ کوئی ایسا شخص ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے۔ تو پھر یہ 15 علم کہاں سے آئے؟ میرے بھائی، صرف لوگوں کو علم سے دور کرنا ہے، جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں وہ چاہتے یہ تھے کہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں۔ ہم ان کی نیت پہ تہمت کسی کی نہیں کرتے، ان کی نیت بگڑی ہوئی تھی، خراب تھی، کیا تھی، اللہ اعلم بالنیات۔ وہ چاہتے تو یہ تھے کہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں اور ہر بندہ اپنی طرف سے تفسیر نہ کیا کرے، اس لیے یہ 15 علم کی شرط رکھی ہے۔ لیکن اگر ان پہ خود عمل کرتے تب تو کوئی بات تھی، کوئی وزن تھا، خود بھی تو عمل نہیں کیا۔ ان کے اپنے لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں، قرآن مجید کی ایسی آیتوں کی تفسیر بیان کرتے ہیں جو نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی صحابہ اقوال سے ثابت ہے، بلکہ ان کے فرامین اور اقوال سے ٹکراتی ہیں۔ جب کوئی کہے گا یار یہ کہاں سے تھا، یہ علم وحی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ علم وحی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وحی سے ٹکراتا ہے، یہ کیسا علم وحی تھا؟ تو ایسا ایک دروازہ خود کھول دیا جس کو آپ خود بند نہیں کر سکتے۔ جو بھی اب مولوی آئے گا بیٹھے گا کرسی پہ، ایک دفعہ میں نے ایک سنا تھا ایک شخص کو، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، ایک شیعہ تفسیر کر رہا تھا، اور جب حسین علیہ السلام میدان کربلا میں گرے، ارے نجم اذا ہوا کہاں اور حسین رضی اللہ عنہ کہاں؟ اب اس شخص کو کہیں کہ یہ تفسیر کہاں سے آپ لے کے ہیں، کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ یہ علم وحی اللہ تعالی نے دیا ہے، اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر وہ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ ہمارے نزدیک سچ وہ ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام کی تفسیر سے ثابت ہے، سلف صالحین کی تفسیر سے ثابت ہے، جو ان کی تفسیر سے ٹکراتا ہے ہمارے ہاں وہ قابل قبول نہیں. اللہ کے کلام کی تفسیر ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، یہ وحی اللہ تعالیٰ کی. اسی وحی کے لیے لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی ہیں، یہ کوئی سستا سودا نہیں ہے، جس کا دل چاہے جو چاہے وہ کہہ دے، اور آخر میں کہیے تو وحی علم تھا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. علم حاصل کرنے کے دو بنیادیں ہیں، ایک اصل ہے، ایک فرع ہے. اصل جو ہے وہ عقیدہ کا علم ہے، اور جو عقیدہ کا علم جہاں سے ہم حاصل کریں، قرآن اور حدیث. عقیدہ کا علم قرآن حدیث سے ہم لیں گے، لیکن جو ہی زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہوتا گیا، اور آہستہ آہستہ فتنہ اور فساد آتا گیا، عجم بھی مسلمان ہوئے، ان کی اپنے عادات اور تقالید تھی، ان کی اپنی زبان تھی، عربیوں کو ساتھ ملے، شادی بھی آ کے ان کے بچے ہوئے، تو عربی زبان بھی کم ہوتی گئی. اسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ابو جہل ابو لہب نے جو ہی اللہ تعالیٰ کی وحی سنی انکار کر دیا، وہ کہ یہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم عبادت کریں گے سب کے برابر کریں گے، ورنہ کریں گے نہیں. نہیں کی انہوں نے، کافی ٹھہرے، وہ لفظ جانتے تھے. آج کیا علم جنہوں نے نحو اور صرف بھی پڑھے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. بات صرف یہ نہیں کہ نحو اور صرف کا علم جاننا ضروری ہے، بات یہ ہے کہ راہ راست کیا ہے اور اس پر اس کو ہم کیسے سمجھیں. جو فروع علم ہے وہ نحو ہے، صرف ہے، یہ اس علم کی تکمیل کرتے ہیں جاننے کے لیے. اور علم نحو اور صرف علماء کا کام ہے، عوام الناس کا کام نہیں ہے. عوام الناس جو ہیں، جو علم ان پر فرض ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم، ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تاکہ اس پہ عمل تو کر سکیں. ارکان اسلام اور ارکان ایمان کو جس نے سمجھ لیا نا، اس کے لیے وہ کافی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کے سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جن میں چار صفات پائے جائیں. الذين امنوا، جو لوگ ایمان، کس چیز پہ ایمان لائے؟ علم کے بغیر آپ ایمان لا نہیں سکتے. علم کس چیز کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ارکان ایمان. ارکان اسلام کیا ہے؟ کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. جس نے علم حاصل کیے اس کی نجات ہوگی، وہ خسارے سے باہر ہو گیا، اس پہ عمل بھی کیا، اس کی دعوت بھی دی، صبر بھی کیا، خسارے سے اس کو نجات مل گئی. اور یہ بھی تفصیل ضروری نہیں، یاد رکھیں. عقیدہ کا علم آپ جان چکے ہیں، نماز کا علم، نماز کیسے پڑھنی، صرف فضیلت جان کے کیا کریں گے؟ ایک شخص نماز جانتا کہ فضیلت ہے، نماز برائی سے روکتی ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز انسان کی زندگی کو درست کرتی ہے، نماز جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. نماز آپ کے سامنے 100 فضیلت بیان کرے گا نماز کی، لیکن پڑھتا نہیں ہے، فائدہ ہے کوئی؟ یا پڑھتے تو غلط پڑھتے، کوئی فائدہ ہے؟ تو علم مسائل ضروری ہے، نماز کیسے پڑھیں، جیسے یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز کی فضیلت کیا ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ جاننا ہے کہ نماز پڑھیں کیسے. روزہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، روزے کے احکام کتنے، کون نہیں جاتا کہ صرف ہم نے روزہ رکھنا ہے، کیا کچھ نہیں کھانا، کیا کچھ نہیں پینا، کس وقت سے کس وقت تک، سب جانتے ہیں. کوئی ایسا مسلمان جو نہیں جانتا روزہ کیسے رکھنا ہے؟ اس کے لیے کوئی یونیورسٹی میں داخلہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جا کے علم حاصل کرو؟ لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں. زکوٰۃ، جس کے پاس مال ہے، نصاب کامل ہے، وہ زکوٰۃ کا علم حاصل کرے، جس کے پاس نہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. حج عمر میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، جس نے حج کرنا ہے حج سے پہلے علم حاصل کر لے اور حج کر لے. ہاں اگر کوئی طالب علم تفصیل بیان کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، علم حاصل کرے، لوگوں تک پہنچائے، دعوت کا کام کرتا رہے، لیکن نحو اور صرف ہر مسلمان پر ہم فرض کر دیں، نہیں میرے بھائی، یہ ہر مسلمان فرض نہیں ہے، کیونکہ علم عقیدے کا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اس کو نحو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. عقیدے کا علم آپ کسی بوڑھے کے سامنے بالکل جو کمزور ہو اسے ایک دم مرتبہ سمجھاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیسے بیان کیا، ایک مرتبہ سمجھ لے گا. اور جو سمجھنا نہیں چاہتا 20 مرتبہ آپ سمجھائیں اس کو کہے کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا اس کا. تو علم نحو ہے، صرف ہے، جو ادب ہے، جو باقی علوم، علم القراءات ہے، یہ علماء کا کام ہے. ان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ لوگوں کو سمجھانا چاہیں تو خود کو ان کو علم آنا چاہیے. اور کیا ہر تفصیل آنی چاہیے؟ نہیں، ہر تفصیل نہیں آنی چاہیے ان کو بھی، جو ضروری ہے، جو سمجھ کے لیے ضروری وہ کافی ہے. اور جتنے اس میں محنت کی جائے گی زیادہ، اتنا ہی قرآن مجید کا علم اور احادیث کا علم زیادہ ہوتا رہے گا. اس لیے علماء کا درجہ برابر نہیں ہے، کوئی چھوٹا عالم ہے، کوئی بڑا عالم ہے، کوئی اس سے زیادہ بڑا ہے، استاد ہے، اس کا شاگرد ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ واحد ایسے عالم ہیں جو گزرے ہیں، عام طور پہ شاگرد استادوں کی تعریف کرتے ہیں نا، امام بخاری کی تعریف استاد کرتے تھے. ایک مرتبہ اسماعیل بن ابی اویس رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام مالک کے بھانجے ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں، بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں. ان کا مزاج اتنا سخت ہے کہ کسی کو حدیث بیان نہ کرتے تھے. ایک مرتبہ کافی دور سے لوگ آئے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تو سفارش کے لیے گئے امام بخاری کی طرف، بھی آپ کے استاد ہیں ذرا سفارش کریں، دور سے آئے ہیں. امام بخاری ان کے ساتھ گئے، دروازے کو دستک دی، دروازہ کھلا، دیکھے امام بخاری سامنے ہیں. ان کے یہ ساتھی آئے ہیں کافی دور سے. اچھا آپ لے کے آئے، آ جائے اندر. ان کو بٹھایا اور درہم لے کے آئے اور سب کو پیسہ بانٹ دیا اور پھر احادیث سنائی اور بھیج دیا، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ امام بخاری کون ہے. ان کی صرف سفارش نہیں مانی جاتی، بلکہ جو اس شخص کی قدر کرتے ہیں ان کو ہم انعام بھی دیتے ہیں. تو امام بخاری واحد ایسے امام گزرے ہیں جن کی تعریف ان کے استاد کرتے تھے. اور یہ فضیلت کہاں سے ملی جانتے ہیں؟ علم حاصل کرنے سے. پھر وہ علم کی بات آتی ہے. ان کے والد نے 1,00,000 درہم، 10,00,000 درہم ورثے میں چھوڑ گئے. تاجر تھے ان کے والد، چھوٹے سے بچے تھے. اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم میرے بیٹے، اس میں سے 1 درہم بھی حرام کا نہیں ہے، یہ دیکھنا تم نے ان کو کہاں خرچ کرنا ہے. اسی بچپن کی عمر سے گھر سے نکلے اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے. کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اکثر محدثین جو ہے بےچارے تھے، غریب غربا تھے، کچھ نہیں تھے ان کے پاس، کھانے کو کچھ تھا نہیں، تو پیٹ پالنے کے لیے علم حاصل کیا. یہ ملینئر گھر سے نکل رہے ہیں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور جب گھر واپس آئے جوانی کی عمر میں، جب امام بن چکے تھے، تو جیب میں 1 درہم نہیں تھا. سارے کے سارا 1,000,000 درہم حدیث کے علم کو حاصل کرنے میں لگا دیے. ایک مرتبہ نماز پہ ان کے شاگردوں نے انتظار کیا باہر نہ آئے، تو انہوں نے دیکھا بیمار تو نہیں ہو گئے، دستک دی دروازے کو اور دیکھا دروازہ نہیں کھولا. اندر سے آواز آئی، امام صاحب خیریت تو ہے؟ تو جی ہاں خیریت ہے، آپ باہر نہیں آئے. امام صاحب نے حدیث کے علم کے لیے اپنے کپڑے بھی بیچ دیے تھے، ایسا وقت آیا تھا. اندر ایسے بیٹھے ہوئے تھے، پھر شاگرد نے جا کے ان کے ساتھ معاملت کی اور کپڑے خرید کے دیے. آج ہم اس علم کو چھوٹے سی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ارے یہ جو سند ہے، یہ جو احادیث ہیں، ان کو چھوڑیں، علم وہ بھی موجود ہے، اللہ کے اولیاء ہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتے ہیں، ان کا درجہ بلند ہے. لوگوں نے اپنا سارا وقت قربان کیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، سفر کی مشکلیں، کٹھن راستے تھے، جہازوں کا سفر نہیں تھا، اونٹوں پہ سفر کر کر کے، جو سفر آج 4 گھنٹوں میں ہوتا ہے اس سفر میں 4 مہینے لگتے تھے، اس کو طے کر کر کے اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم اور حدیث کا علم حاصل کیا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.